أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال رب بإن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل أَنِّي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. قَالَ رَبِّ بإني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے. اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے. نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران، پہلی مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کرامت کی اہمیت سے ناواقف ہو وہ ذلت و رسوائی کا سزاوار ہے. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ ہود کی آیت نمبر 45 سے 47 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میرزادہ. اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین، اب پیش خدمت ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔ آئیے فارسی سیکھیے پروگرام کے بعد پروگرام صبح امید نشر ہوگا، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالی خوبصورتی اور آرائش سے محبت کرتا ہے اور کثافت اور آلودگی کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک جب اللہ تعالی اپنے کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کا اثر بندے پر نظر آئے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں، خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر غاصب صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے، شہادتوں میں اضافہ، القسام بریگیڈ کے جوابی حملے، درجنوں صہیونیوں کی ہلاکت، 6,000 فلسطینی بچوں کے قاتلین خدائی انتقام سے بچ نہیں سکیں گے، تہران میں قومی سیمینار سے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کا خطاب، اور امریکہ کی سب سے بڑی لیبر یونین نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ آغاز غزہ سے۔ میڈیا ذرائع نے شمالی غزہ میں مزاحمتی فورسز اور صہیونی فوجیوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی اور القسام بریگیڈ کی خصوصی فورس کی کارروائی میں 60 صہیونی فوجیوں کو ہلاک کرنے کی خبر دی ہے۔ شمالی غزہ کے اسفتاوی اور بیت حانون کے علاقوں میں مزاحمتی فورسز اور صہیونی فوج کے درمیان شدید لڑائی ہوئی ہے، اور تحریک مزاحمت کے جوانوں نے دشمن کی پیش قدمی کو روک دیا ہے۔ غزہ کے مرکز میں انس شاہراہ اور مقبرہ رضوان کے نزدیک بھی شدید دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کی فوجی ونگ عز الدین قسام بریگیڈ نے بھی اعلان کیا ہے کہ مشرقی علاقے حجر الدیق میں فلسطینی مجاہدین نے دشمن کے فوجیوں کی ایک بڑی تعداد کو ہلاک کرنے کے بعد اپنے ٹھکانوں پر واپس لوٹ گئے۔ صہیونی فوج نے اتوار کی صبح سے غزہ کے مختلف علاقوں پر وحشیانہ طریقے سے بمباری کا آغاز کیا ہے۔ دوسری جانب حماس کے انفارمیشن سینٹر کے سربراہ نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 700 سے زائد فلسطینیوں کی شہادت کی خبر دی ہے۔ فلسطین کے اس ادارے نے کہا ہے کہ صہیونی فوج غزہ میں ہر جگہ جرائم کر رہی ہے اور کوئی بھی علاقہ غاصبوں کے حملوں سے محفوظ نہیں ہے۔ فلسطین کے میڈیا آفس نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت کی بمباری سے غزہ کا 80% امدادی اور بچاؤ کا ساز و سامان تباہ ہو گیا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غرب اردن میں غاصب صہیونی حکومت کے جارے فوجیوں کے ہاتھوں 3 اور فلسطینی شہید ہو گئے۔ ان ذرائع کے مطابق ایک فلسطینی جوان جو قلقیلیہ میں صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں شدید طور پر زخمی ہو گیا تھا، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ ایک فلسطینی جوان نابلس میں ہوارا چیک پوسٹ کے پیچھے صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں شہید ہوا، اور تیسرا فلسطینی جوان نابلس کے مشرق میں عسکر کیمپ پر صہیونی فوجیوں کے حملے کے بعد ہونے والی جھڑپ میں صہیونی فوجیوں کی براہ راست فائرنگ میں شہید ہوا۔ غاصب صہیونی حکومت کے جارے فوجیوں نے مقبوضہ بیت المقدس کے جنوب میں واقع شہر الخلیل پر بھی حملہ کیا، جہاں 2 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ صہیونی فوجیوں نے بیت اللحم میں فلسطینیوں کے ایک مکان کو جارحیت کا نشانہ بنایا اور ایک فلسطینی طالبہ کو حراست میں لے لیا۔ غاصب صہیونی حکومت کے جارے فوجیوں نے الخلیل میں رہائشی مکانات پر حملہ کر کے 2 فلسطینی طالبات کو حراست میں لے لیا۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر نے غزہ میں صہیونی حکومت کے جنگی جرائم کی تحقیقات میں تیزی لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے رام اللہ میں بین الاقوامی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر جنرل کریم خان کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے والے اسرائیلی حکام کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے جلد از جلد کاروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل عام شہریوں، خاص طور پر بچوں، عورتوں اور سن رسیدہ افراد کے خلاف جان بوجھ کر جارحیت کا مرتکب ہوا ہے. محمود عباس نے کہا کہ اسرائیلی حکومت غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے ساتھ ساتھ بیت المقدس سمیت مغربی کنارے میں عالمی قوانین کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے. بین الاقوامی فوجداری عدالت آئی سی سی کے پراسیکیوٹر جنرل کے دورے رام اللہ میں انہیں مشرق وسطی کے علاقے میں جاری جنگ کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی. صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ غزہ میں 6,000 فلسطینی بچوں کے قاتلین خدا کے انتقام سے نہیں بچ سکیں گے. صدر ابراہیم رئیسی نے آئین کے نفاذ کی ذمہ داری کے زیر عنوان دوسرے قومی سیمینار سے خطاب میں کہا کہ ہماری جانب سے غزہ اور فلسطین کی حمایت ملک کے بنیادی آئین پر استوار ہے. انہوں نے کہا کہ مظلومین کی حمایت ملک کے آئین کے مطابق ہماری خارجہ پالیسی کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے. اسی بنا پر ہم نے انقلاب کے آغاز سے ہی فلسطین کی حمایت کی ہے. صدر ایران نے کہا کہ دنیا کے سیاسی حالات اور علاقے کے بعض رجحانات سے ہم اپنی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصولوں سے روگردانی نہیں کر سکتے. صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ صہیونی حکومت کی نسل پرستی اور مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ ظلم و بے انصافی نیز ان کا قتل عام آج کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. صدر ایران نے کہا کہ فلسطینی بچوں کے خون ناحق نے سب پر حقائق روشن کر دیے ہیں اور پوری دنیا میں جو عظیم اجتماعات اور مظاہرے ہو رہے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے مظالم اور نسل پرستی سے دنیا واقف ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ خداوند عالم 6,000 فلسطینی بچوں کی مظلومانہ شہادت کا انتقام لے گا اور غیر قانونی ظالم صہیونی حکومت نابود ہو جائے گی. روسی حکام اور میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ دونیتسک میں یوکرینی فوج کے ٹھکانوں پر روسی فوج کے حملے میں 10 یوکرینی فوجی ہلاک ہو گئے. روسی فوج کے ایسٹ گروپ فورسز کے پریس سینٹر کے سربراہ اولیگ چیخوف نے اتوار کو اعلان کیا کہ روسی افواج نے جنوبی دونیتسک کے محور میں یوکرینی فوج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. ان حملوں میں 110 یوکرینی فوجی ہلاک اور ان کے فوجی ساز و سامان بھی تباہ ہو گئے. روسی وزارت دفاع نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ روس کے چھاتہ بردار طیاروں نے لینسٹ ڈرون کا استعمال کرتے ہوئے خرسون کے علاقے میں ڈنیپر ندی کے کنارے یوکرین کی مسلح فوج کے ٹھکانوں پر کامیابی سے حملہ کیا اور اس حملے میں یوکرینی فوجی کشتیاں اور فوجی ساز و سامان تباہ ہو گئے. روس کے وزارت دفاع کے بیان میں کہا گیا ہے کہ روسی چھاتہ برداروں کے جاسوس ڈرون طیاروں کے عملے نے دریائے ڈنیپر کے دائیں کنارے پر دشمن کا ایک ہور کرافٹ دریافت کیا جو یوکرینی فوجی دستوں کو دریائے ڈنیپر کے بائیں کنارے پر منتقل کر رہا تھا. امریکہ کی سب سے بڑی لیبر یونین نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے. امریکہ میں طیارے، کاریں، زرعی وسائل اور دیگر مصنوعات تیار کرنے والی سب سے بڑی لیبر یونین نے غزہ میں دوبارہ فائر بندی کے نفاذ کی ضرورت پر زور دیا ہے. امریکہ کی اس لیبر یونین میں 400,000 محنت کش اور 580,000 سے زائد ریٹائرڈ مزدور کاریگر شامل ہیں. امریکہ کی سب سے بڑی اس لیبر یونین کے اس مطالبے کا اعلان لیبر یونین کے چیئرمین برینڈن مانسیلا نے جمعے کو وائٹ ہاؤس کے سامنے لیبر یونین کے اراکین کی جانب سے کیے جانے والے مظاہرے میں کیا. مظاہرین نے غزہ کی حمایت میں بھوک ہڑتال بھی کی جبکہ ان مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے بینرز بھی لے رکھے تھے جن پر لکھا ہوا تھا کہ جو بائیڈن تم غزہ کے لوگوں کو بھوکا مار رہے ہو. مانسیلا نے کہا کہ دوسری عالمی جنگ سے لے کر جنوبی افریقہ میں نسل پرست حکومت اور اسی طرح کنرا وار کے خلاف احتجاج تک اس لیبر یونین نے دنیا میں ہمیشہ انصاف کا دفاع کیا اور محنت کشوں کو چاہیے کہ جنگ کے مقابلے میں ہمیشہ ڈٹے رہیں. انہوں نے تاکید کی کہ اس یونین کی جانب سے ایک گروپ تشکیل دیا جائے گا تاکہ غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات رکھنے اور امریکی صنعتوں میں اس غاصب حکومت کی سرمایہ کاری کے مسئلے پر نظر ثانی کی جا سکے. امریکہ میں لیبر یونینوں کی جانب سے احتجاج میں ہمیشہ لاکھوں کی تعداد میں محنت کش شریک ہوتے ہیں اور ان محنت کشوں نے امریکہ کے کئی شہروں میں مظاہرہ کیا اور غزہ کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. دریاسنا امریکہ کی بوسٹن یونیورسٹی کے طلبہ نے فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت میں موت کی منظر کشی بھی کی۔ امریکی ریاست ٹینیسی کے شہر ممفیس میں بھی احتجاجی مظاہرین نے فلسطینی عوام کے خلاف غاصب سینی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی مذمت کی۔ فلسطین کی حمایت میں اس مظاہرے میں بچوں اور بوڑھوں نے بھی شرکت کی اور فلسطینیوں سے اپنی یکجہتی کا اعلان کیا۔ اس موقع پر بچوں ہم تمہاری حمایت کرتے ہیں کے تحت دیے جانے والے دھرنے میں غزہ میں عورتوں اور بچوں کے خلاف وحشیانہ صہیونی جرائم کی مذمت کی گئی۔ یورپی یونین کی فوجی کمیٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ مغرب موسم بہار تک یوکرین کے 40,000 فوجیوں کی ٹریننگ کے لیے منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ امریکہ اور یورپی یونین نے فروری 2022 میں یوکرین جنگ کے آغاز سے اب تک 80 ارب ڈالر کے ہتھیار اور فوجی ساز و سامان کیف کو ارسال کیے ہیں اور بتدریج بھاری اور زیادہ جدید ہتھیار کے جن میں جنگی ٹینک، فضائی دفاعی نظام جیسے پیٹریاٹ اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے برطانوی اسٹارم شیڈو جیسے میزائل اس ملک کو فراہم کیے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
ابھی آپ نے عالمی خبریں سنی، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلی مقام آیا۔ زہ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں۔ بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا۔ زہ مقدر خدا کے جانے والے، خدا تیرا حافظ و نگہباں او راہبت ہا کے جانے والے، نبی دے صد ان بے ساتھ بن کر پیام دارو سلام آیا، نبی دے صد ان بے ساتھ بن کر پیام دارو سلام آیا۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلی
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جاہل اپنی زبان کا اسیر ہوتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ فارسی سیکھنے والے سامعین یقیناً اس پروگرام کے منتظر ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں محمد اور اس کے دوستوں نے کوہ پیمائی کا پروگرام بنایا تھا۔ آج وہ کوہ پیمائی پر جا رہے ہیں۔ وہ الصبح نماز فجر کے بعد ایک بس پر سوار ہوئے اور دربند روڈ کی طرف چل پڑے۔ یہ علاقہ تہران کا شمالی علاقہ کہلاتا ہے۔ اس علاقے میں بلند و بالا پہاڑ واقع ہیں۔ ان بلند و بالا پہاڑوں نے اس علاقے کو اور بھی زیادہ خوبصورتی عطا کر دی ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ البرز کے نام سے معروف ہے۔ کوہ البرز کا یہ سلسلہ ایران کے شمال مغربی حصے سے شروع ہوتا ہے اور شمال مشرقی حصے تک جاتا ہے۔ دماوند اس پہاڑی سلسلے کا ایک بلند ترین پہاڑ ہے جو تہران کے شمال میں واقع ہے۔ بس دربند چوک تک پہنچی ہے اور طلبہ بس سے اتر کر پہاڑوں کی طرف پیدل ہی جا رہے ہیں۔ محمد اور آمین بھی دوسرے دوستوں کے ساتھ پہاڑ کی طرف رواں دواں ہیں۔ دربند پہاڑ کے شروع میں ہوٹل اور ریسٹورینٹ بنے ہوئے ہیں۔ محمد اور آمین جوں جوں اوپر کی طرف جا رہے ہیں، ان کا چلنا دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ محمد تھوڑی تھوڑی دیر بعد آرام کے لیے رکتا ہے اور نیچے کی جانب نظریں دوڑاتا ہے۔ نیچے کا منظر بہت ہی دیدہ زیب ہے۔ تہران شہر کے چوک، سڑکیں اور بلند و بالا عمارتیں اوپر سے بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہی ہیں۔ پہاڑ پر چڑھتے وقت محمد اور رامین کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے، اسے سننے کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ تو آئیے پہلے آج کے پروگرام میں استعمال ہونے والے کچھ مشکل الفاظ اور مختصر جملے سنتے ہیں۔
دست،
ہاتھ،
دستت،
تیرا ہاتھ،
بده،
مجھے دے دو،
خسته شدم،
میں تھک گیا ہوں،
بیا،
آؤ،
کمی،
مختصر یا تھوڑا بہت،
بالاتر،
اوپر کی جانب،
ما استراحت میکنیم،
ہم آرام کریں گے،
آنجا،
وہاں،
ما می خوریم،
ہم کھائیں گے،
صبحانه،
ناشتہ،
بہ بہ،
واہ واہ،
عالیه،
بہت اچھا ہے،
خیلی جالب،
بہت ہی دلچسپ،
تو می بینی،
تم دیکھ رہے ہو،
بزرگ،
بڑا،
ساختمان،
عمارت،
او دارد،
اس کے پاس موجود ہے،
ببین،
دیکھو،
برج،
ٹاور،
برج میلاد،
میلاد ٹاور،
من می بینم،
میں دیکھ رہا ہوں،
من دوست دارم،
مجھے پسند ہے،
قشنگ،
اچھا یا خوبصورت،
کجا،
کہاں،
عجلے کن،
جلدی کرو،
بعدن،
اس کے بعد،
من می گویم،
میں کہتا ہوں یا میں کہہ رہا ہوں۔ سامعین، اب محمد اور رامین کی گفتگو غور سے سنتے ہیں۔ رامین ایک سخت چڑھائی پر دوڑ رہا ہے یا چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اپنی اس کوشش میں وہ محمد سے آگے نکل جاتا ہے۔ اور کچھ اوپر جا کر محمد کو ہاتھ سے پکڑ کر اوپر بلاتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد آرام کرتے ہیں اور تہران کا نظارہ کرتے ہیں۔ رامین اور محمد کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے، آئیے مل کر سنتے ہیں۔
محمد، دستت رو به من بده۔
محمد، مجھے اپنا ہاتھ پکڑاؤ۔
آه، خسته شدم۔
اوہ، میں بہت تھک گیا ہوں۔
بیا، کمی بالاتر استراحت میکنیم۔
آؤ، کچھ دیر اوپر آرام کر لیتے ہیں۔
آنجا یک رستوران است۔
وہاں ایک ریسٹورینٹ ہے۔
بله، آنجا یک رستوران است۔ آنجا صبحانه میخوریم۔
ہاں، وہاں ایک ریسٹورینٹ ہے، وہاں چل کر ناشتہ کریں گے۔
بہ بہ، عالیه، از این بالا تهران خیلی جالب است۔
واہ واہ، بہت اچھا، یہاں بلندی سے تہران بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے۔
آره، میبینی؟ تہران خیلی بزرگ است۔
ہاں، تم دیکھ رہے ہو، تہران کتنا بڑا ہے۔
بله، تهران خیلی بزرگ است و ساختمان‌های بلندی دارد.
ہاں، تهران بہت بڑا ہے اور بہت ہی بلند و بالا عمارتیں یہاں موجود ہیں۔
آنجا را ببین، آن برج، برج میلاد است۔
ادھر دیکھو، وہ ٹاور میلاد ٹاور ہے۔
بله، میبینم، خیلی بلند است۔
ہاں، میں دیکھ رہا ہوں، بہت ہی اونچا ہے۔
برج میلاد یکی از بلندترین برج‌های دنیاست۔
میلاد ٹاور دنیا کے اونچے ٹاوروں میں سے ایک ہے۔
تهران را دوست دارم، تهران خیلی بزرگ و قشنگ است. آن ساختمان کجاست؟
تهران مجھے پسند ہے، تهران بہت بڑا اور خوبصورت ہے۔ وہ عمارت کون سی ہے؟
عجله نکن، بعدن به تو میگویم آن ساختمان کجاست۔
جلدی نہ کرو، میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا کہ یہ عمارت کون سی ہے۔ سامعین، ایک بار پھر محمد اور رامین کے درمیان گفتگو کو غور سے سنیے، لیکن اس مرتبہ ہم بغیر ترجمے کے یہ گفتگو آپ کو سنوا رہے ہیں۔
محمد، دستت رو به من بده۔
آه، خسته شدم۔
بیا، کمی بالاتر استراحت میکنیم۔
آنجا یک رستوران است؟
بله، آنجا یک رستوران است. آنجا صبحانه میخوریم.
به به، عالیه. از این بالا تهران خیلی جالب است.
آره، میبینی؟ تهران خیلی بزرگ است.
بله، تهران خیلی بزرگ است و ساختمانهای بلندی دارد.
آنجا را ببین، آن برج، برج میلاد است.
بله، میبینم، خیلی بلند است.
برج میلاد یکی از بلندترین برج‌های دنیاست.
تهران را دوست دارم. تهران خیلی بزرگ و قشنگ است. آن ساختمان کجاست؟
عجله نکن، بعداً به تو میگویم آن ساختمان کجاست.
سامعین، محمد اور رامین ایک بار پھر پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ رامین اسی دوران تہران کی معروف عمارتوں، مثلا آزادی اسکوائر، ہوٹل استقلال، میلاد ٹاور اور مختلف پارکوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور دور سے وہ اسے دکھاتا ہے۔ وہ دونوں پہاڑ کے دامن میں موجود ایک ریسٹوران میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ پہاڑ کی بلندی کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ دوپہر کے وقت تمام طلبہ مل کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں۔ سپہر کو ان کی واپسی شروع ہوتی ہے اور وہ راستے میں کھجور کے ساتھ قہوہ پیتے ہیں۔ شام کے وقت وہ دوبارہ دربن چوک پر پہنچتے ہیں اور بس میں بیٹھ کر واپس ہاسٹل کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ محمد بس میں بیٹھ کر پہاڑ اور اس کے ارد گرد کے دل فریب مناظر کے بارے میں سوچتا ہے۔ پہاڑ کے ڈھلوانی حصے میں ہوٹلوں کے قریب سے بہتا ہوا صاف اور شفاف پانی، جھرنوں کی خوبصورت آوازیں محمد کو خیال خیالوں میں ہی مسحور کر لیتی ہیں اور اس کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سامعین، ہماری خواہش ہے
کہ آپ بھی یہاں ایران تشریف لائیں اور یہاں کے خوبصورت اور دیدہ زیب مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور لطف اندوز ہوں۔
امریکہ امریکہ رنگنے رنگ تو خون جوانان ما نیچ کدر چنگ تو، امریکہ امریکہ رنگنے رنگ تو خون جوانان ما نیچ کدر چنگ تو،
ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو ساحقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، دزد جهان خاره ای دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای روبه من خاره ای،
جفا در تو هست مهر و وفا در تو نیست، دفع بلا در تو هست شب تو شفا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستم کار نیست، حامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست، آمریکا آمریکا ننگ نیرنگ تو خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، آمریکا آمریکا نه به نیرنگ تو خون جوانان ما میچکد از چنگ تو،
در همه گیتی به پاس نایره جنگ تو، گوش جهان خسته از تبل بداهنگ تو، مظهر شیطان توی دشمن انسان توی، ای همه اهریمنی در خط فرهنگ تو، رسم تو اسیانگری کار تو ویرانگری، تیر شده عالم از هیله و نیرنگ تو، دشمن هر ملتی موجب هر ذلتی، سایه هر وحشتی فتنه هر امتی،
جور و جفا در تو هست مهر و وفا در تو نیست، زهر بلا در تو هست شفت و شفا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستم کاره نیست، حامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست، آمریکا آمریکا ننگ نیرنگ تو خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، آمریکا آمریکا ننگ نیرنگ تو خون جوانان ما میچکد از چنگ تو،
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں نفس کا اسیر وحشی گھوڑے پر سوار ہے۔ سامعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید۔ صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، آشکار و ظاہر دشمن کی بنسبت باطن اور مخفی دشمن سے بھی زیادہ ڈرو۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، یہ دور بہت ہی حساس ہے اور اپنی صفوں میں اسلام کا لبادہ اوڑھے دشمن کو پہچاننے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہے دشمن کی صفوں میں اپنے اتحاد و وحدت سے شگاف ڈالنے کا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے خلاف کی جانے والی گستاخی کا جواب اگر متحد ہو کر دیا جائے گا تو وہ زیادہ مؤثر ہوگا، کیونکہ دشمن کا اصل مقصد مسلمانوں کے اتحاد و وحدت کو ثبوتاز کرنا ہے اور ابھی بھی وقت ہے۔ ہم اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں جسے خود پروردگار عالم نے ایسے عظیم الشان منصب پر فائز کیا ہے کہ اگر اس سے بالا کوئی ذکر ہے تو وہ خود خالق کائنات کا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ظالموں کی ہرزہ سرائیوں سے بالا و برتر ہے، تو پھر ان میں اس دیدہ دلیری کی ہمت کیسے ہوتی ہے؟ کس طرح انہوں نے خالق کائنات کے عظیم پیغمبر کی شان میں گستاخی کی؟ یہ سوال آج کروڑوں مسلمانوں کو اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے اور اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ سیکولرزم اور مذہبی رواداری کو بامانہ باور کرانے کی مسلسل کوششوں کے باوجود اب اس کی مذہب دشمنی واضح ہوتی جا رہی ہے۔ وہ جنون جو صدیوں تک کلیسا سے وابستہ عیسائی حکمرانوں کی خصوصیت تھا، آج سیکولر انتہا پسندوں کی پہچان بن چکا ہے۔ وہ فاشن جس کے لیے تاریخ مسولینی کو معاف نہیں کر سکتی، اب سیکولرزم اور صہیونزم کے علم مداروں کی میراث بن گیا ہے۔ فاشزم کے معنی طاقت کے بل پر کچھ بھی منوا لینے کے ہیں، اور سیکولر جنونی آج یہی کچھ کر رہے ہیں۔ اپنے ملکوں سے تو انہوں نے مذہب کے آثار تک کو اکھاڑ کر پھینک دیا ہے، مگر دوسرے ملکوں میں جہاں لوگ انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، انہیں بھی طاقت کے ذریعے کچلا، روندا اور تضحیک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عالم عرب میں حکمرانوں نے یہ کام اپنے مغربی سیکولر سرپرستوں کی رہنمائی میں کیا ہے، بلکہ تمام مسلم ممالک میں اپنے سیکولر کارندوں کو مسلط کرنا یا مسلط ہو جانے والوں کو سیکولرائز کرنا ان کا اولین مقصد ہے، اور اس جنون کے نتیجے میں جو رد عمل ہوتا ہے اسے وہ انتہا پسندی کا نام دے دیتے ہیں۔ واہ کیا خوب ستم ظریفی ہے! افسوس تو ان پر ہے جو دوسروں کی زبان بولتے ہیں، جنہوں نے اپنا ایمان گروی رکھوا دیا ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے اور اس ناشائستہ کام کے ذریعے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرے، وہ سزائے موت کا مستحق ہے۔ اسلام کے دشمن اپنے ناپاک عزائم تک پہنچنے کے لیے مسلمانوں کے اندر اختلاف و افتراق پھیلانے، اسلام کو پھیلنے سے روکنے اور دین کو ایک رکاوٹ کی حیثیت سے راستے سے ہٹانے کے لیے اسلام کے مقدسات کی توہین جیسے اقدامات انجام دے رہے ہیں۔ دین اسلام کو صحیح معنوں میں متعارف کرانے اور دشمنوں کی الغار کے مقابلے میں دفاع کا اہم طریقہ کار اتحاد و اتفاق کا تحفظ، اسلامی ثقافت کی صحیح معرفت، دین کے چہرے سے خرافات کی دھول کو پاک کرنا وغیرہ شمار ہوتا ہے۔ افسوس ہے کہ بعض اوقات ہم مغرب کی طرف سے ثقافتی الغار کو اسلامی مقدسات کی توہین کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مغرب اس حد تک چلا جاتا ہے کہ ان بے احترامیوں اور توہین کے واضح مصادیق اور نمونے قرآن کریم، اسلام اور اس کا پیغام لانے والوں کی توہین، اسلامی احکام اور اسلام کے علماء کی بے احترامی اور توہین کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں؟ یہ بے احترامیاں کتاب، اخبار، مجلات، فلموں، تقریروں اور کارٹونوں کی صورت میں انجام پاتی ہیں اور دشمنوں کے اختیار میں وسیع پیمانے پر ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلام و مسلمین کے خلاف ایک منصوبہ بندی کے تحت ثقافتی الغار کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ ان مقاصد میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ مسلم دنیا کو دہشت گرد یا دہشت گردی پسند، انتہا پسند، آزادی اظہار کے دشمن اور بے منطق اور تشدد پسند دین کے طور پر متعارف کرائیں، تاکہ ان الزامات کے سائے میں اپنے ناپاک عزائم حاصل کر سکیں۔ جبکہ آزادی اظہار کے نام پر یہ توہین و گستاخی سب سے بڑی دہشت گردی اور انتہا پسندی ہے۔ آخر کچھ کچھ وقفوں کے بعد ایسی مذموم سازشوں کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ توہین کے بعد ہونے والے رد عمل اور توہین کے پس پشت غلط تاریخ کے ذریعے اسلام کے درخشاں چہرے کو مس کر کے پیش کرنا اور لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنا، اور دوسرا اہم مقصد مسلمانوں کے درمیان ہر طریقے سے اتحاد کو روکنا اور خود مسلمانوں کے سامنے اسلام کی غلط تصویر پیش کرنا ہے۔ ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے مختلف مذاہب اور گروہوں کے درمیان بہت مستحکم روابط ہوں۔ اس کے علاوہ سب سے اہم چیز اسلامی معاشرے سے خرافات و برائیوں کو دور کرنا ہے، کیونکہ اسلام کے دشمن بعض ان خرافات اور سست مطالب سے اپنے ناپاک عزائم من جملہ اسلام کی توہین کرنے کے سلسلے میں ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، جو بعض جاہل افراد یا آگاہ دشمنوں کی طرف سے اسلامی کتابوں میں درج کیے گئے ہیں۔ اس لحاظ سے اسلامی منابع اور مسلمانوں کے کردار کو پاکیزہ کرنا ضروری ہے، تاکہ ان کمزوریوں کو استعمال کر کے دشمن اسلام کے درخشاں چہرے کو لوگوں کے سامنے سرنگو نہ کر سکیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر بہاولپور سے احمد سیال صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام پابندی کے ساتھ سننے کی کوشش کرتا ہوں۔ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام مجھے اچھے لگتے ہیں، لیکن میری توجہ خبروں اور سیاسی پروگراموں پر زیادہ ہوتی ہے۔ ریڈیو تہران ہمیشہ سے علاقائی خبروں کو نشر کرنے میں پہلا ریڈیو اسٹیشن ہے۔ جو خبریں ہمیں ریڈیو تہران سے سننے کو ملتی ہیں، دیگر نشریاتی ادارے ان کو نشر نہیں کرتے ہیں، جیسے فلسطین کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال ہمیں ریڈیو تہران کے ذریعے سے ہی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف سیاسی موضوعات پر ریڈیو تہران سے پیش کیے جانے والے تحلیلی پروگرام بھی قابل تعریف ہیں، جن کو سن کر مختلف موضوعات کے حوالے سے مکمل آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ریڈیو تہران کے مختلف موضوعات پر پیش کیے جانے والے پروگرام بھی لائق تعریف ہیں، جن میں پروگرام کلام نور جو قرآنی آیات کی تفسیر پر مبنی ہے، جبکہ صبح کی نشریات کا پروگرام صبح امید بھی بہت اچھا پروگرام ہے۔ اسلام کی معرفت پروگرام میں بھی بہت اچھے موضوعات کو مورد گفتگو قرار دیا جاتا ہے۔ اور سامعین، محترم احمد سیال صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ کثرت عیال کی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ضروریات زندگی میں غیر معمولی اضافہ ہو چکا تھا، چنانچہ خانگی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے انہیں تجارت اور دیگر ذریعے معاش کی فکر دامن گیر ہوئی۔
انہوں نے 1000 دینار کی رقم اپنے غلام مصادف کے حوالے کرتے ہوئے اس سے کہا، یہ 1000 دینار لو اور تجارت کی غرض سے مصر کے سفر کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ مصادف نے اس رقم سے مصر کے بازار میں زیادہ بکنے والی چیزیں خریدی اور تاجروں کے قافلے کے ساتھ مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی یہ لوگ مصر کے قریب پہنچے، ان کی ملاقات تاجروں کے ایک دوسرے قافلے سے ہوئی جو مصر سے واپس آ رہا تھا۔ دونوں قافلے کے تاجروں نے ایک دوسرے کی مزاج پرسی کی اور گفتگو کے دوران انہیں یہ معلوم ہوا کہ جو تجارتی سامان ان کے پاس موجود ہے وہ مصر کے بازار میں بالکل نایاب ہے۔ دولت مند تاجر یہ خبر سنتے ہی اپنی خوش قسمتی پر فخر کرنے لگے۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان کا تجارتی مال عام لوگوں کی ضرورت میں کام آنے والا ہے، لہذا بازار میں اس مال کی کمی کی وجہ سے لوگ ان کے سامان کو زیادہ سے زیادہ قیمت پر خریدنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ اس طرح انہیں اپنے مال کی منہ مانگی قیمت مل جائے گی۔ چنانچہ سبھی تاجروں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ 100% منافع سے کم پر اپنا مال فروخت نہ کریں گے۔ جیسے ہی یہ لوگ سرزمین مصر میں داخل ہوئے، انہیں فوراً ہی معلوم ہو گیا کہ راہ میں ملنے والی اطلاع بالکل سچ ہے۔ باہمی عہد و پیمان کی روح سے ان تاجروں نے کالا بازاری کا ماحول پیدا کر دیا اور کسی نے بھی 2 گنا قیمت سے کم میں اپنا مال فروخت نہیں کیا۔ چونکہ بازار میں اس مال کی کمی تھی اور ضرورت زیادہ، لہذا کچھ ہی دنوں میں ان کا سارا مال 2 گنا قیمت پر بھی فروخت ہو گیا۔ دیگر تاجروں کی طرح مصادف بھی 1000 دینار خالص منافع لیے ہوئے مدینہ واپس آ گیا۔ وہ خوشی خوشی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور 1000 دینار کی 2 تھیلیاں آپ کے سامنے رکھ دی۔ امام نے مصادف سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ مصادف نے جواب دیتے ہوئے کہا، ان میں سے ایک وہ سرمایہ ہے جو آپ نے میرے سپرد کیا تھا اور دوسری تھیلی میں منافع کی رقم ہے جو اصل سرمایہ کے برابر ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا، مصادف، منافع تو بہت زیادہ ہے، ذرا بتاؤ تو اتنا زیادہ منافع تم کو کیسے حاصل ہو گیا؟ معاملہ یہ ہے کہ مصر کے قریب پہنچنے کے بعد ہم لوگوں کو اطلاع ملی کہ بازار مصر میں اس مال کی شدید کمی ہے جو ہم لوگوں کے پاس ہے، لہذا ہم لوگوں نے آپس میں عہد کر لیا کہ 100% منافع سے کم میں اپنا مال نہ فروخت کریں گے۔ پھر ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا اور 100% فائدہ پر اپنا مال فروخت کر کے واپس چلے آئے۔ امام علیہ السلام نے آہ سرد کھینچی اور کہا، سبحان اللہ، تم لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے، تم نے یہ عہد کیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کالا بازاری کا ماحول پیدا کرو گے اور تم لوگوں نے باہم یہ قسم کھائی کہ 100% منافع سے کم قیمت پر اپنا مال نہیں فروخت کرو گے۔ نہیں، میں ایسی تجارت اور ایسا منافع ہرگز پسند نہیں کرتا ہوں۔ اس کے بعد امام نے ایک تھیلی اٹھائی اور کہا، یہ میری پونجی ہے۔ دوسری تھیلی اسی جگہ پڑی رہنے دی اور کہا، اس دوسری تھیلی سے جس میں 100% منافع کی رقم ہے میرا قطعی اور کوئی سروکار نہیں ہے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے مصادف کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے مصادف، حلال روزی کے مقابلے میں تلوار چلانا آسان ہے، یعنی تلوار چلانا آسان ہے مگر حلال روزی حاصل کرنا آسان نہیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولت اتخذ معينا حين برأ النسم لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين
خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی، اس کے الہ ہونے میں کوئی ساجھی نہیں اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے۔ زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز، اور بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگوں ہیں اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے۔ بس تیرے لیے حمد ہے لگاتار، سلسلے وار اور بار بار استوار، اور اس کے رسول پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو۔ اے معبود، میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے، اور اس دن سے تیری پناہ مانگتی ہوں جس کا اول فریاد، اوسط بیتابی اور آخر تکلیف دے ہو۔ اے اللہ، وہ نظریں جو میں نے کیں، وہ تمام وعدے جو میں نے کیے اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کیں اور انہیں پورا نہیں کر سکی، ان پر تجھ سے بخشش کی طالب ہوں اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے، کہ تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اعزاء اور اولاد کے بارے میں ہے، یا میں نے اس کی غیبت کی یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا، یا خود پسندی یا بیزاری یا خود نمائی یا تعصب کا برتاؤ کیا، وہ غائب ہے یا حاضر ہے یا زندہ یا مردہ ہے، تو اب اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالا اور دسترس سے باہر ہے۔ بس اے حاجات کے مالک کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت فرما اور ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما اور مجھ پر مہربانی فرما، بے شک بخش دینے سے تیرا کچھ نقصان نہیں اور عطا کرنے میں تجھے تکلیف نہیں ہوتی، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود ہر دوشنبے کو مجھے دو نعمتیں اکٹھی عطا فرما کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما اور اس کے دوسرے حصے میں مغفرت کی نعمت دے، اے وہ جو معبود ہے اور جس کے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرانو اوریدونکو السلام علیکم۔ دا تہران دے دا ایران دا اسلامی جمہوریت غاک